وائس آف امریکہ واشنگٹن کے جہاں رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان نفیسہ ہود بھائی. ہم جہاں رنگ وزیر اعظم نواز شریف کے خلاف پاناما بدعنوانی کیس میں جے آئی ٹی کی جانب سے سپریم کورٹ کو آج دی گئی حتمی رپورٹ کی خبر سے شروع کریں گے، جن میں وزیر اعظم اور ان کے خاندان کے بیانات قلم بند کیے گئے ہیں. آگے چل کر ہم این ڈی ایم اے کی طرف سے سیلاب کے لیے تنبیہ، بھارت، امریکہ اور جاپان کے آبنائے بنگال میں مشترکہ آبی مشقیں، اور آخر میں عراقی وزیر اعظم کا داعش کے خلاف کامیابی کے دعوے پر بات کریں گے. اور آج بھی ہمارا شو فیس بک پہ ہوگا، لہٰذا آپ لوگ facebook.com/VOA اردو پر جا کر اپنے سوالات کر سکتے ہیں، کامنٹس لکھ سکتے ہیں. آپ ہمیں مفت کال بھی کر سکتے ہیں، ہمارا نمبر ہے 0800-777-789. تو پہلے 15 منٹ کے لیے ہمارے ساتھ ہوں گے آن لائن نیوز نیٹورک میں تحقیقاتی رپورٹر عامر لطیف اور پی ایم ایل نون کے امریکہ میں صدر روہیل ڈار. آگے چل کر ہم پی ٹی آئی کے ایک نمائندے افتخار چودھری کو بھی سنیں گے. لیکن آئیے ابتدا کرتے ہیں محمد اشتیاق کی اس رپورٹ کے ساتھ جو کہ پاناما لیکس کے حوالے سے بھیجی گئی ہے.
وزیر اعظم نواز شریف اور ان کے بچوں کے بیرون ملک اثاثوں سے متعلق تحقیقات کرنے والی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم جے آئی ٹی نے پیر کو اپنی حتمی رپورٹ عدالت عظمیٰ کے 3 رکنی بینچ کے سامنے پیش کر دی. 2 بڑے ڈبوں میں بند دستاویزات جن پر ایویڈنس یعنی شواہد درج تھا، مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کے سربراہ واجد ضیاء اپنے ہمراہ گاڑیوں میں لائے تھے، جنہیں عدالتی حکام کے حوالے کر دیا گیا. وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف آئی اے کے ایڈیشنل ڈائریکٹر اور جے آئی ٹی کے سربراہ نے 3 رکنی بینچ سے استدعا کی کہ جو رپورٹ عدالت میں پیش کی گئی ہے اس کی جلد نمبر 10 عام نہ کی جائے، جس پر عدالت نے اسے جاری نہ کرنے کا حکم دیا. مقدمے کی سماعت 17 جولائی تک ملتوی کرتے ہوئے 3 رکنی بینچ نے اپنے مختصر حکم نامے میں کہا کہ فریقین مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کی طرف سے پیش کردہ رپورٹ کی نقل سپریم کورٹ کے رجسٹرار کے دفتر سے حاصل کر سکتے ہیں اور آئندہ پیشی پر اس سے متعلق سماعت ہوگی. عدالت کا کہنا تھا کہ آئندہ مقدمے کی سماعت کے دوران وہ دلائل دیے جائیں جن کے بارے میں اس سے قبل بحث نہیں ہوئی ہے. عدالتی کارروائی کے بعد سپریم کورٹ کے باہر صحافیوں سے گفتگو میں حکمران جماعت مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والے رکن قومی اسمبلی دانیال عزیز نے مطالبہ کیا کہ جے آئی ٹی کی رپورٹ کی جلد نمبر 10 کو خفیہ نہ رکھا جائے.
کیا چھپا ہوا ہے والیوم 10 میں؟ یہ پوری قوم کو آپ کیوں ایک بہت بڑا سوال چھوڑ کے جا رہے ہو؟ اگر یہ شفاف نظام ہے، شفاف طریقے سے ہو رہا ہے، ہر چیز کو جو ہے نا بالکل عین قانون کے مطابق تکڑی میں تول کے، تو پھر والیوم 10 بھی کھول دو، کیوں نہیں کھول رہے ہیں؟
اپوزیشن جماعت تحریک انصاف کے ترجمان فواد چودھری نے اپنی پارٹی کی طرف سے فوری رد عمل میں کہا،
امید یہی ہے کہ تمام معاملات جو ہیں وہ اب نمٹ گئے ہیں، 9 والیومز انشاءاللہ ابھی ہمیں مل جائیں گے، وہ ہم انشاءاللہ پڑھ کر آپ کے سامنے جی آئی ٹی کی رپورٹ کے اوپر مکمل گفتگو اس کے بعد کریں گے.
جبکہ بعد ازاں تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے ایک مرتبہ پھر وزیر اعظم نواز شریف سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا ہے. سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے حکومت کو ہدایت کی ہے کہ مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کے اراکین اور ان کے اہل خانہ کو مکمل سیکیورٹی فراہم کی جائے اور ان سے متعلق کوئی بھی انتظامی فیصلہ عدالت کے علم میں لائے بغیر نہ کیا جائے. سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے ایک اہم سرکاری ادارے سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے چیئرمین ظفر حجازی کے خلاف ریکارڈ میں رد و بدل کرنے پر مقدمہ درج کرنے کا حکم بھی دیا ہے. 3 رکنی بینچ نے متعلقہ اداروں سے یہ بھی کہا ہے کہ وہ معلوم کریں کہ سرکاری دستاویزات یا ریکارڈ میں رد و بدل ظفر حجازی نے خود کرایا یا کسی کے کہنے پر کیا. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
اور ہم پی ایم ایل نون کے صدر روہیل ڈار سے ابتدا کرتے ہیں. ڈار صاحب، یہ بتائیے، جس طرح سے ابھی آپ نے رپورٹ میں دانیال عزیز کو سنا، سرکار کی طرف سے ایک اصرار کیا جا رہا ہے کہ اب اور 17 جولائی کے بیچ یہ جو دستاویزات ہیں جو جے آئی ٹی نے پیش کی ہیں ان کو لوگوں کے سامنے لایا جائے. کیا خدشات ہیں آپ لوگوں کو؟ کیا کوئی خطرہ ہے کہ غیر شفاف انداز میں یہ کارروائی ہوگی؟
جی جی، بہت شکریہ. देखिए हम तो पहले दिन से कह रहे हैं, हमें तो अदालत पे पूरा एतमाद था और जब जीआईटी फॉर्म की गई हमने उन पे भी एतमाद किया, क्योंकि जो जिस तरह अदालत ने अपने हुक्म में उसकी फॉर्मेशन के लिए कहा था वो महसूस होता था कि ट्रांसपेरेंट होगी। लेकिन पहले ही व्हाट्सएप की कॉल से लेके जिस तरह से अरकान की नॉमिनेशन की गई और उसके बाद से जिस तरह से पूरे चीज को हैंडल किया गया, ये बात ध्यान में रखिए कि जो पनामा स्पेसिफिक जीआईटी थी कि जिसने पनामा के मामले में तहकीकात करनी थी, तो ये एक उनका जो मैंडेट था वो इस विच हंटिंग के लिए नहीं था कि आप विच हंटिंग करें और हर वो चीज निकालने की कोशिश करें, और ना सिर्फ ये कि शोहेद को आप एक मशकूक और अनट्रांसपेरेंट तरीके से प्रोब करें, बल्कि उन्होंने जिस तरह से वीडियो लीक से लेके तस्वीर लीक से लेने के बाद इस तरह से उन्होंने गवाहान को थ्रेटन किया और पूरे मामले को एक मशकूक नजर से देखना जो है वो लामहाला बन गया इस पूरे अमल को। इसलिए हम ये कहते हैं कि जब ये मामला जो है एक अवामी मैंडेट के हामिल वज़ीर आज़म के मुतल्लिक तहकीकात हैं जो अवाम का मैंडेट रखते हैं, तो अवाम भी जानना चाहते हैं कि उनके मुंतखब नुमाइंदे के साथ जो उन्होंने तहकीकात की हैं वो ना सिर्फ ये कि शेयर किए जाएँ, बल्कि उसके मामले में तमाम जो ऐसे जैसे एग्जाम्पल वॉल्यूम 10 जो है वो इसी से मुंसलिक है, वो कोई दफाई राज नहीं है, मुल्क के सलामती के राज नहीं है। जब आप एक तहकीकात कर रहे हैं तो तहकीकात के हर पहलू को आपको उजागर करना चाहिए और उसको ट्रांसपेरेंट रखना चाहिए ताकि लोगों को उस पर एतमाद बहाल हो।
अच्छा, और हम तहकीकाती रिपोर्टर आमिर लतीफ़ की तरफ आते हैं, ये ऑनलाइन न्यूज़ नेटवर्क के लिए रिपोर्टिंग करते हैं। आमिर लतीफ़, आपका क्या मुशाहिदा है कि मार्च से ये मामला चल रहा है और आज भी कोई ख़ास बातें मीडिया के सामने नहीं आई हैं, बल्कि 17 जुलाई को एक हियरिंग होगी इस मामले पर, आप क्या समझते हैं कि रुक रुक के ये मालूमात क्यों दी जा रही है सरकार की तरफ से?
देखिए नफीसा, आपने इश्तियाक की रिपोर्ट सुन ली तो आधी चीज़ें तो इश्तियाक की रिपोर्ट में बता दी गई हैं, मैं उनको दोहराने के बजाय आगे चलता हूँ। देखिए अब दो मामले हैं, ये जो व्हाट्सएप कॉल से लेके और जो रुक रुक के मालूमात बताने की आपने बात की, ये बात अब सेकेंडरी हो चुकी है। अब प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के लिए दो चीज़ें हैं। नंबर एक, पहले तो वो ये अपनी कंसनट्रेट करें कि वो किस तरह दफ़ा 62-63 के जिसके तहत उन पे नाअहली की अब तलवार लटक रही है उससे वो बचे, और दूसरा फैसला वो जो उनके लॉयर्स ने उनको दिया भी है और वो उस पर यहाँ आपको लेटेस्ट में दे दूं कि उस पर अमल भी हो चुका है कि इन्होंने जेआईटी की रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला कर लिया है। तो अब जो फैसला होगा, देखिए सुप्रीम कोर्ट की जो भी जेआईटी की है ये सारी चीजें उनकी इन्वेस्टिगेशन है, ये इन्वेस्टिगेशन हरफ आखिर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट इसको सारे के सारे को उठा के भी बाहर फेंक सकती है, मनोवन तस्लीम भी कर सकती है और के कुछ पार्ट्स तस्लीम करके और कुछ पार्ट्स को सेट जिसे आप कहते हैं टर्न डाउन भी जो है वो कर सकती है। तो इस वक्त जो सिचुएशन मेरी नजर में है, इट इज वेरी एम्बैरेसिंग फॉर द पीएमएलएन, शायद पीएमएलएन के लिए इतनी नहीं लेकिन प्राइम मिनिस्टर और उनके खानदान के लिए। आप देखिए कि सवाए बेगम कुलसूम नवाज के पूरे खानदान को इम्प्लीकेट कर दिया गया है, और जो सबसे ज्यादा डैमेजिंग चीज है कि जिसपे वो कतरी शहजादे के जिस बात पे वो बार बार कह रहे थे कि कतरी शहजादे को लाएं वरना हम डिफेंस कबूल वरना हम ये कबूल नहीं करेंगे बिकॉज ही इज अवर मेन डिफेंस, अब तो कतरी शहजादे की बात भी इसलिए पीछे चली गई है कि हुकूमत दुबई यानी हुकूमत मुतहदा अरब इमारात ने वो सारी बातें जो इनके कजन तारिक शफी ने स्टील मिल के जो मीजान गल्फ स्टील मिल की फरोख्त और उसके बाद वो रकम जो कतरी शहजादे को भेजने वो सब के सब रद्द कर दिए हैं। दुबई हुकूमत के पास ना तो जो गल्फ स्टील मिल है उसकी खरीदारी के हवाले से कोई चीजें हैं, और उसके अलावा जो दूसरी इन्होंने कहा कि जो उसका स्क्रैप जद्दा से सऊदी अरब सॉरी दुबई से सऊदी अरब यानी जद्दा गया उसका भी कोई रिकॉर्ड जो है वो नहीं है। तीसरी बड़ी बात कि कतरी खत तो अब बिल्कुल बाद में इसलिए आ गया है कि जब वो हुकूमत दुबई से वो 12 मिलियन दरहम की रकम ही कंफर्म नहीं हो रही है जो कि तारिक शफी ने बाद में जाके कतरी शहजादे को सो कॉल कतरी शहजादे को दी, बाय द वे वो कतरी शहजादा नहीं है, उसको दी, और वो जो चीजें हैं वो तो अब बहुत बाद में आ जाएंगी। तो मैं समझता हूँ इस वक्त हुकूमत जो है वो बिल्कुल एक बैकफुट पे है, इल्ला ये कि कोई ऐसा मोर्चा रूनुमा हो और सुप्रीम कोर्ट जो है वो उनको सॉल्विश करने के लिए आए और तहकीकात की पूरी तहकीकाती रिपोर्ट उठा के फेंक दे।
आमिर लतीफ, ये बताइए आपसे एक और सवाल। आज एक अखबार में खबर आई है, पाकिस्तानी अखबार में, जिसके मुताबिक ये जो तहकीकाती टीम है इन्होंने नवाज शरीफ को ज़िम्मेदार तो करार नहीं दिया है बल्कि उनके बेटों पर जिम्मेदारी डाली है, ये तासुर के शतक सही
पुरानी हो चुकी है।
अच्छा,
वो रिपोर्ट तो जंग अखबार ने दी और जंग की लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि उनके रिपोर्टर ने एक मैं तो मुझे नहीं पता कि उनको ये किसने मशवरा दिया कि वो एक हाजिर सर्विस जज जो है उनसे रास्ते की कोशिश करें और जस्टिस एजाज अफजल जो कि इस तीन रुकनी बेंच की क्यादत कर रहे हैं उन्होंने आज उनको मीर शकीलुर रहमान, मीर जावेद और उन रिपोर्टर को शोकॉज नोटिस जारी करते हुए इसे खुल्लम खुल्ला तौहीन अदालत करार दिया है और उनकी सारी खबरों का जो है वो नोटिस लिया है कि ये मनगढ़ंत जो चीजें कर रहे हैं और उनका सारे रिकॉर्ड और मतन जो है वो तलब कर लिया गया है। वो तो यूं लगता था कि जैसे वो कोई टू बी वेरी फ्रैंक वो कोई खबर से ज्यादा जो है वो किसी जिसे कहते हैं किसी की पार्टी की फेवर या पार्टी की कंपेन चलाने की बातें लग रही थी, उसको तो सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया और तहकीकाती रिपोर्ट आपके सामने आ गई है कि सवाए बेगम कुलसुम नवाज के बाकी किसी को भी जो है वो तहकीकाती रिपोर्ट में क्लीन चिट नहीं दी गई।
सबसे
बड़ा डैमेज सब एक आखिरी चीज सिर्फ नफीसा आपके जाइएगा कि नेस्कॉल और मिनर्वा और नेल्सन जिनके मुतल्लिक आईसीआईजे यानी हमारा दावा था जिसका मैं मेंबर हूँ कि वो मरियम नवाज उसकी ट्रस्टी है, उसकी बेनिफिशरी और ट्रस्टी है और वो मुसलसल ये कहती रही कि मैं उसकी मालिकन नहीं हूँ और वो भी आज उसमें साबित हो गया कि उन्होंने उसकी जो भेजी है अकॉर्डिंग टू जीआईटी वो टेम्पर्ड दस्तावेजात थी और मरियम नवाज शरीफ ही इनकी मालिक है मालिकन है बल्कि इनकी तीन और ऑफशोर कंपनियां भी जो है जो दुबई में काम करती है वो भी निकल के सामने आ गई।
अच्छा, हम लौटते हैं यहाँ अमेरिका जहाँ हमारे साथ रोहेल डार हैं, पीएमएल नून के सदर हैं अमेरिका में। डार साहब ये बताएं आपको क्या नज़र आता है कि जिस तरह से इस वक्त तेज़ी एक आ रही है इस पानामा लीक्स के मामले में और आपने ख़ुद ने बताया कि बहुत सारे और भी मामलात मुमकिन है कि उठाए जाएं नवाज शरीफ के ख़िलाफ़, इसकी वजह से आप देखते हैं कि वज़ीर आज़म ज़्यादा कमज़ोर हो जाएंगे 2018 के इंतखाबात से कबल?
बहुत शुक्रिया नफीसा। देखिए मैं पहले रिबटल कर दूं जो अभी आपके जो दूसरे यहाँ पे पार्टिसिपेंट हैं वो बात करें। देखिए यही हमारे एतराज़ात हैं, इनके पास लगता यह है कि जीआईटी की पूरी रिपोर्ट इन्होंने पहले पढ़ ली है जिस तरह से डिस्कस कर रहे हैं कि कमेंट के ऊपर क्या क्या आ गया क्या नहीं आया, जब भी कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है अभी रिलीज नहीं हुई तो इन्हें ये सारे मंदरजात कैसे मालूम हो गए। हम यही बता रहे हैं कि लगातार इस जीआईटी के पीछे एक कैंपेन है जो कि एक मलाइन करना चाहते हैं एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को और वो खबरें जो हैं वो रिलीज करते हैं अपने जो उनकी जो मखसूस लॉबी है ताकि वो मुतहरक होके इस एक एक पूरा एक कंफ्यूजन क्रिएट कर सके। जहां तक आपने जो आपका सवाल है, देखिए नवाज शरीफ जो है वो मुल्क के ना सिर्फ मुंतखब वज़ीर आज़म है बल्कि मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात के सदर भी हैं। उनकी जो कुव्वत जो है वो उनकी सियासी एतबार से है, वो मनसबी एतबार से तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव है, जो भी प्राइम मिनिस्टर आएगा उसका यही उसके इख्तियार हो जाएंगे। नवाज शरीफ के जो इफेक्टिवनेस है या उनकी ग्रिप है पॉलिटिक्स पे वो कभी भी कम नहीं होगी क्योंकि वो ना सिर्फ ये कि मुस्लिम लीग नून के तमाम कारकुनों के बल्कि एक बहुत बड़े अवामी तबके के हरदिल अजीज रहनुमा हैं। उनकी कुव्वत अवाम से है और अवाम में वो मकबूल हैं। आपके सामने इस्टेब्लिशमेंट ने जिस तरह से ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी लगा के भी अवाम के दिलों से नहीं निकाल सके, आज भी पाकिस्तान के अवाम भुट्टो को पसंद करते हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि नवाज शरीफ ओहदे पे रहे या ना रहे लेकिन नवाज शरीफ की जो ग्रिप है सियासत पे पाकिस्तान की और उनकी इफेक्टिवनेस है वो कभी कम नहीं हो सकती।
जी जी, आप दोनों हजरात हमारे साथ रहें। मैं आप लोगों को याद दिलाऊं कि आप वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से जहां रंग सुन रहे हैं और हम बात कर रहे हैं पानामा बदउनवानी केस के बारे में और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जेआईटी की जानिब से सुप्रीम कोर्ट को आज हतमी रिपोर्ट दे दी गई। हमारे साथ ऑनलाइन न्यूज़ नेटवर्क के इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर आमिर लतीफ़ हैं पाकिस्तान में हैं जबकि पीएमएल नून के सदर अमेरिका में रोहेल डार हैं। हमें बाज़ लोगों ने कॉल भी किया है, अब्दुल हन्नान ने कॉल किया है शेखपुरा से, मोहम्मद शफ़ी ने चित्राल से और सूबेदार मोहम्मद इकबाल ने रावलाकोट से। इस वक्त एक मुख्तसर ब्रेक लेते हैं।
जब रेडियो हो दूर और खबरें हों अहम तो आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। जब टीवी सामने ना हो और आपको जानना हो तो और कहीं ना जाइए, urduvoa.com पर आइए। दिन भर की अहम शह सुर्खियाँ, ताज़ा तरीन खबरें सब मिलते हैं urduvoa.com पर। अमेरिका और जनूबी एशिया में फैली रेडियो और टीवी के तजुर्बाकार सहाफियों की टीम आपको 24 घंटे बाखबर रखती है। इस पते को याद रखिए www.urduvoa.com।
और फेसबुक पे भी कुछ कमेंट्स आए हैं। आसिम खान ने लिखा है कि इतने से लोगों ने मुल्क और कौम को बेवकूफ़ बना के रखा है, दुनिया हमसे आगे निकल चुकी है, पाकिस्तान का आखिर क्या बनेगा। अब्दुल कयूम राजा ने लिखा है रो इमरान रो। अब्दुल्ला जान हकानी ने स्वात में सैलाब का ख़तरा तो नहीं, वो आगे चलकर हम आपको बताएंगे। और सैयद जावेद शाह ने लिखा है क्या नवाज शरीफ को मुस्तफ़ी नहीं होना चाहिए। तो कॉलर्स को भी लेते हैं इस मामले पर। और अब्दुल हनान कुछ कहना चाह रहे हैं शेखपुरा से। जी जनाब, बात कीजिए।
मैडम
वालेकुम सलाम।
मैडम ये इमरान खान ने हमारा कौम का भी टाइम जाया कर रहा है, इसको जेल से कहीं जाए, अपना
ठीक है। इमरान खान के नुमाइंदे को अभी हम सुन रहे हैं चंद मिनट में। बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। मोहम्मद शफी चित्राल से। जी जनाब, बात कीजिए।
अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद शफी चित्राल। GIT जब बना तो नून लीग वालों ने मिठाइयां तकसीम की, जब रिपोर्ट आ गए तो इनको तकलीफ हो गया इन चोरों से लूटेरों से, अब वक्त आ गया हमारी छोड़ने। खुदा के लिए नवाज शरीफ
की बात हमने सुनी रावला कोर्ट से। सूबेदार मोहम्मद इकबाल। जी जनाब, बात कीजिए। वालेकुम सलाम।
सूबेदार मोहम्मद इकबाल आजाद कश्मीर से मैं बात कर रहा हूँ।
जी जी
जी
बिल्कुल आ रही है।
हेलो।
जी बिल्कुल आवाज आ रही है, बात कीजिए। अच्छा, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। शुक्रिया आपके कॉल करने का। स्कर्दू से हमें कॉल किया है तजमुल ने।
मैडम मैं ये कहता हूँ ये इमरान खान ने हमारी कौम का सिर्फ और सिर्फ टाइम जाया किया है। रो इमरान रो इमरान।
अच्छा ठीक है, जी कोई नई बात करें। बख्शज़ादा ने हमें कॉल किया है स्वात से। बख्शज़ादा स्वात से
जी। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम।
मैडम मैं एक अर्ज करना चाहता हूँ कि ये करप्शन सिर्फ पाकिस्तान में नवाज शरीफ ने किए या कोई और लोगों ने भी किए। और ये दूसरी बात ये कि GIT वाला सिर्फ नवाज शरीफ को सिर्फ कैंस लें या किसी और पाकिस्तानी को भी करप्शन वाले को कैंस लेंगे।
अच्छा, और जावेद इकबाल ने कॉल किया है भक्कर से।
अस्सलाम वालेकुम मैडम।
वालेकुम सलाम।
मैडम मुझे पाकिस्तान के हालात पे अफसोस होता है कि मोदी साहब ने इस साल में 66 दौरे किए और हमें पूरे साल में पनामा में घसीटा गया, जो कौम निकल नहीं पा रही। प्लीज खुदा बेहतर है कि इन दोनों सियासी पार्टी से बेहतर है, फौज पाकिस्तान के लिए बेहतर थी।
और शुक्रिया आपके कॉल करने का। कोहाट से मलिक नायब खान ने कॉल किया है।
वालेकुम सलाम। बीबी मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि GIT वाले ने जो कतरी शहजादी के खत को मुस्तरद किया, क्या वो कोई लुटेरा तो नहीं था, कोई पोडरी तो नहीं था, कोई चर्सी तो नहीं था, एक कतरी हुकूमत का शहजादा था। इन्होंने जो किया ये गलत किया बिल्कुल, ये
अच्छा,
कानून नहीं मानता, एक रिवाज नहीं है।
आपकी बात सुन ली, बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। रावला कोर्ट से हबीब हुसैन शाह ने कॉल किया।
जी सलाम, रावला कोट से सैयद हबीब हुसैन शाह एडवोकेट बोल रहा हूँ। मेरी बहुत सारी पेशेंट हुई हैं, कामयाब हो गई हैं, लिखी हुई भी हैं, किसी वह भेजूंगा। मेरे ख्याल में पाकिस्तान के हालात कभी भी ठीक नहीं हो सकते हैं। लोग सिविल से तंग होते हैं तो फौज आती है, फौज उससे बुरा सलूक करती है तो
कॉल करने का। आपकी बात सुन ली हमने। और मुबारक ने कॉल किया है देर से। मुबारक। वालेकुम सलाम।
मुबारक जी।
जी जी बात कीजिए।
ये नवाज ने भी करप्शन किया, लेकिन हमारे KPK ने तो मयूस ने करप्शन किया है। लेकिन यहाँ से मुझे खजाना मुतफाफियत में खैबर दिन टूटा है और अखबार में ले गए हुआ है, तो इसके खिलाफ भी कुछ करना चाहिए।
शुक्रिया आपके कॉल करने का। और हमें फेसबुक पे जो कमेंट्स आई हैं, वसीम अब्बास ने लिखा है नवाज शरीफ को रिज़ाइन करना चाहिए। उसके अलावा अब्दुल कयूम राजा ने लिखा है नवाज़ टू पैक کی سزا دی جا رہی ہے. ملک تنزیل نے لکھا ہے، مجھے یہ بتائیں سورس رپورٹ کیا ہوتی ہے. اور قرۃ الخان کوہستانی نے بھی لکھا ہے. ہم عنقریب پی ٹی آئی کا بھی ایک ورژن اس پر لیں گے. لیکن ڈار صاحب، آپ نے بہت سارے لوگوں کو سنا، میاں نواز شریف آپ کے خیال میں اپنی مدت پوری کریں گے؟ اور آپ کے خیال میں کوئی، آپ 17 جولائی کے بعد کسی قسم کی تبدیلی دیکھتے ہیں؟ روہیل ڈار،
یہ ہے کہ یہ ایک ڈیو پروسیس ہے. ابھی جی آئی ٹی کی پہلی جو رپورٹ ہے وہ سامنے آئی ہے، اس کے اوپر بھی جرح ہونی ہے. اس کے اوپر ایسا نہیں ہے کہ ایک بلینکٹ سٹیٹمنٹ آئے گی اور عدالت اپنا ورڈکٹ پکڑا دے گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ بات ایک بات ذہن میں رکھیے، پاکستان جو ہے وہ ایک بڑے ارتقائی عمل سے گزر رہا ہے. یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ پاکستان میں ایک سیاسی حکومت نے پہلا ٹینور پورا کیا ہے، دوسری پورا کرنے جا رہی ہے. پاکستان میں ایسی بہت قوتیں ہیں جو بہت عرصے سے اس پروسیس کو انہوں نے روکا ہوا تھا، اور اب بھی جو ایسے عناصر ہیں جو سامنے بھی نہیں آتے اور چھپتے بھی نہیں ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ یہ عمل متاثر ہو. لیکن مسلم لیگ نون اپنی قومی ذمہ داری سے پوری طرح سے آگاہ ہے. انشاءاللہ یہ سیاسی حکومت اپنا وقت پورا کرے گی تاکہ ہم اس سائیکل کو مکمل کر سکیں، اور پھر اگلی سیاسی حکومت جو وہ بھی الیکٹ ہو کے عوام کی خدمت کرے.
جی، ہمارے پاس 2-3 منٹ ہیں اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس وقت پی ٹی آئی کا بھی ایک نقطۂ نظر آپ لوگوں کو سنائیں. اس وقت غالباً افتخار چودھری ہمارے ساتھ ہیں لائن پر. افتخار چودھری، ہمارے پاس 2-3 منٹ ہیں، لیکن اب تک جو کچھ بھی کارروائی ہوئی ہے جے آئی ٹی کی، اس کے بارے میں آپ لوگ کتنے مطمئن ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو ویری مچ وائس آف امریکہ پہ آپ نے مجھے لیا. دیکھیے جی، اس کارروائی سے ہم اس حد تک مطمئن ہیں کہ ہم پاکستان مسلم لیگ نون کے جو رہنما ہیں، جو لوگ ہیں، ان کی پریشانی اور ہیجانی کیفیت ہمیں یہ اطمینان دے رہی ہے کہ جی آئی ٹی کے ممبران نے اپنے جو فائنڈنگز ہیں بڑی ایمانداری سے اور بڑے اچھے انداز سے کی ہے. اور ہم توقع کرتے ہیں کہ آج جو جی آئی ٹی کی رپورٹ سبمیشن ہوئی ہے، جس یہ نہیں ہے، جو رپورٹ سبمیشن ہوئی ہے اس میں پاکستان مسلم لیگ کے سربراہ اور پاکستان کے وزیر اعظم نے جو پہلے اسٹانس لیے ہیں اس میں وہ بالکل پیچھے ہٹتے ہوئے نظر آئے. ان کی غلط بیانیاں جو ہیں وہ ثابت ہوئی ہیں. اور حقیقت یہ ہے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، کیونکہ میں عوام میں رہتا ہوں، میں ابھی کے پی کے کچھ حلقوں میں دورہ کر کے آؤں. عوام یہ چاہتے ہیں کہ ان کی زندگیاں جو ہیں وہ بدلی جائیں. آپ یقین کیجئے کہ اس ایبٹ آباد کے اس ہری پور کے علاقے میں آج بجلی کئی مہینوں سے نہیں، اور لوگ توقع کر رہے ہیں کہ یہ کرپٹ لوگ جو ہیں یہ ہٹیں اقتدار سے تاکہ ہمارے ہاں بھی روشنی آئے.
لیکن یہ بات بتائیے ہمیں افتخار چودھری، کہ ابھی تو فیصلہ کوئی آیا ہی نہیں ہے، بلکہ 17 جولائی کو سپریم کورٹ کی ہیئرنگ ہے، لیکن آج بھی عمران خان نے کہا ہے نواز شریف کو کہ وہ استعفیٰ دیں. تو ججمنٹ سے پہلے اس طرح کا کس طرح مطالبہ کیا جا رہا ہے؟
دیکھیں، یہ جو مطالبہ ہے ایکچولی عمران خان نے بہت پہلے کیا، اور خاص طور پہ جو جے آئی ٹی کی فائنڈنگز ہوئی ہیں اس میں وزیر اعظم نواز شریف اور ان کی پوری فیملی جو ہے وہ کرپٹ دکھائی دیتی ہے. میں بھی خود کہتا ہوں کہ ابھی فیصلہ نہیں آیا، یہ تو رپورٹ سبمیشن ہے، ڈیسیژن تو سپریم کورٹ نے لینا ہے. 2 ججز کا آلریڈی ہو چکا ہے، اور باقی 3 نے اس کو دیکھنا ہے کہ جو فردر انویسٹیگیشن انہوں نے کال کی تھی اور جو رپورٹس مانگی تھی اس کے بعد کی کیا صورتحال ہے. ہونا تو یہ چاہیے، میرے خیال میں، میری ذاتی رائے بھی ہے اور میں پارٹی ترجمان کی حیثیت سے بھی کہہ رہا ہوں، ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ ساری فائنڈنگز جو ہیں یہ بڑی کلوز رکھی جاتی اور پھر اس کا فیصلہ دیا جاتا. اور فیصلے کی جو اتنی بھی اب تک جو تاخیر ہوئی ہے اس سے عوام کی پریشانیوں میں مزید اضافہ ہوا ہے، اور ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں چونکہ ایک رسم چل نکلی ہے کہ جو باتیں ہوتی ہیں. اب دیکھیں، کل جو نورانی کا آرٹیکل تھا نیوز میں، اس میں جو چیزیں کہی گئیں کہ بھائی وزیر اعظم بچ گئے اور باقی سارے جو ہیں وہ اس کے ایک دو جو ہیں سبارڈینیٹ وہ اڑ گئے ہیں، ظفر اعجازی جائے گا، شاید حسین جائے گا، حسن جائے گا، یہ کیا باتیں ہیں ہماری؟ یہ کورٹس کا مذاق اڑایا جاتا ہے. اس لیے کورٹ نے ظفر اعجازی کو بھی غلط بیانی پہ اور ٹیمپرنگ کے اوپر کال کر لیا ہے،
और इस राइटर को भी. हम तो शुरू से कहते हैं कि एक जो मीडिया का डॉन है, वो जो ग्रुप है, वो इंसाफ के रास्ते में एक दीवार बन के खड़ा हो गया. और हमें पूरी उम्मीद है, मैं जो दो तीन मिनट मुझे आपने वॉइस ऑफ अमेरिका ने अनायत किए, मैं ये समझता हूँ, मैं पूरी अनायत कि पाकिस्तान बदलने वाला है आइंदा चंद रोज में. हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मुतवक्को हैं, हमें तवक्को है कि इस कोर्ट से, पाकिस्तान की आला अदलिया से, कि ये एक बड़ी तब्दीली होगा और पाकिस्तान के लोगों की जो है, जो एक शिकंजे में और एक क्लच में इन लोगों ने लिए हुए, वो शायद वो मौका आ गया है.
बहुत शुक्रिया आपका,
पाकिस्तान को बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच.
थैंक यू जी. तो हमारे साथ थे पीटीआई के नुमाइंदा इफ्तिखार चौधरी, उनके साथ थे पीएमएल नून के यहाँ अमेरिका में सदर रोहेल डार और ऑनलाइन न्यूज नेटवर्क के तहकीकाती रिपोर्टर आमिर लतीफ. इस वक्त एक मुख्तसर ब्रेक लेते हैं.
जब रेडियो हो दूर और खबरें हों अहम, तो आइए हमारी वेबसाइट उर्दू voa.com पर. जब टीवी सामने ना हो और आपको जानना हो, तो और कहीं ना जाइए, उर्दू voa.com पर आइए. दिन भर की अहम शह सुर्खियाँ, ताज़ा तरीन खबरें, सब मिलते हैं उर्दू voa.com पर. अमरीका और जनूबी एशिया में फैली रेडियो और टीवी के तजुर्बा कार सहाफियों की टीम आपको 24 घंटे बाखबर रखती है. पाकिस्तान में सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे तक उर्दू voa.com पर बराह रास्त सुनिए. हमारे ताज़ा तरीन ब्रॉडकास्ट बुलेटिन के लिए दिन में कई दफा आइए. दिन हो या रात, जब दिल चाहे, इस पते को याद रखिए, www.urduvoa.com.
जी, आप वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से जहां रंग सुन रहे हैं, और हम चंद मिनट के लिए अभी फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के चीफ मेट्रोलॉजिस्ट मोहम्मद रियाज को लेते हैं. वो हमें बताएंगे कि NDMA ने एक वार्निंग जारी की है इस्लामाबाद, पंजाब और जम्मू और कश्मीर के लिए कि अगले 24 घंटों में मूसलाधार बारिश होगी. तो रियाज साहब, सुनने वालों को बताइए कि ख़ास तौर पे बारिश और तूफ़ानी हवाएं कहां कहां आएंगी और लोगों को क्या एहतियात करना चाहिए.
जी बिल्कुल, एक बारिश देने वाला सिस्टम अभी वैसे ही आप मालूम है कि पाकिस्तान में मानसून सीज़न स्टार्ट हो चुका है, और मानसून सीज़न में टोरेंशियल एक्टिविटी रेन की वो उसकी चांसेस ज़्यादातर बनते रहते हैं. तो ये भी उसी सिलसिले के एक सिस्टम इस वक्त डेवलप है जो पाकिस्तान के खासकर जो शुमाली इलाके हिस्से हैं, जिसमें पंजाब की रावलपिंडी, गुजरावाला, सरगोधा, लाहौर डिवीज़न के साथ साथ कश्मीर के एरियाज और केपी के जो मलकंड हजारा कोस्तान डिवीजन है, इसमें सिचुएशन ऐसा बनता है जहां पे तेज बारिश की चांसेस रहेगी, जैसे NDMA ने वो वार्निंग इशू किया हुआ है, और साथ इनमें तेज हवाएं भी चल सकती हैं. उसके बाद जो नाले हैं, खासकर बारानी नाले, उनमें जो लेवल है पानी का वो बढ़ सकता है, और साथ साथ जो कश्मीर की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे जाहिर है दरियाओं का भी जो कैचमेंट एरिया है वो वही भी अपने साथ होती हैं, तो वहाँ भी तेज बारिश की चांसेस हैं, तो उनमें जाहिर है कुछ जो लेवल है पानी का वो भी बढ़ सकता है.
तो ये बताएं, हमारे पास जो इत्तलात हैं वो ये कि जुलाई की 11 और 13 के बीच बहुत तेज़ बारिश आएगी. लोगों को, ख़ासतौर पे जो ये नदी नालों के करीब रहते हैं, उन्हें क्या करना चाहिए.
जी ज़ाहिर है, बल्कि ये तो एक सिस्टम इस वक्त डेवलप हो रहा है जो आपने टाइम बता दिया है, और मैंने भी उस पर जो कमेंट्स किए कि डेफिनेटली इनमें पानी आ सकता है. तो वैसे भी जो ये मानसून सीज़न पाकिस्तान में जुलाई से स्टार्ट होता है, अगस्त और मिड सितंबर तक चलता है, इसमें लाजमन जो नाले हैं, खासकर पहाड़ी नाले हैं और जो आगे निकलते हुए प्लान एरियाज में आते हैं, उनमें ज़रूर फ्लड्स आते हैं, और काफ़ी हर साल इससे काफ़ी लोग प्रॉब्लम में हो जाते हैं कि डैमेज ह्यूमन लॉसेस के साथ साथ जो प्रॉपर्टी लॉसेस है वो भी काफ़ी हद तक होती है. तो उनको चाहिए कि वो सिर्फ ये दिन नहीं है, इससे आगे भी सिस्टम आते जाएंगे और इनमें होगी, तो इस मानसून के सीजन में वो कहीं और जगह पे जो सेफ एरिया है वहाँ पे वो शिफ्ट हो जाएं, और اور جو گورنمنٹ کی طرف سے اس کے پاس جو اناؤنسمنٹ آ جاتے ہیں تو اس پہ عمل درآمد جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے.
جی ہاں, کیونکہ اس کیس میں یہ ہے کہ اگر لوگ خود احتیاط کریں تبھی ان کی جانیں بچ سکتی ہیں.
ڈیفینیٹلی اس میں یہی ہے کہ وہ خود اس کو ہر چیز پہ گورنمنٹ ظاہر ہے وہ کرتی تو رہی ہے, کر رہی ہیں, لیکن یہ کہ پبلک کو خود بھی چاہیے کہ یہ برساتی نالے ہیں اس کے اندر وہ رہ رہے ہیں, اس میں پانی ضرور, اور یہ خاص کر جو مانسون کی پیریڈ میں نے بتا دیا اس میں ڈیفینیٹلی آتے رہتے ہیں, فلو لیول بڑھ جاتی ہیں اور اچانک بہت بڑا ریلا اس کے اندر آ جاتی ہیں جس کے پر ٹائم بھی نہیں ہوتا. تو اس لیے خود ہی لوگوں کو جو اس نالوں کے اندر رہتے ہیں یا اس کے نزدیک رہتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ خود ان سیزن کے دوران کئی ایسا سیپ ایریا پہ وہ شفٹ ہو جائیں اور اپنی جو پراپرٹی ہے اس کو بھی شفٹ کروایا جائے تاکہ وہ آنے والے جو ڈیزاسٹر ہے اس سے بچ جائے.
جی بہت شکریہ. ہمارے ساتھ تھے فلڈ فور کاسٹنگ ڈویژن کے چیف میٹ آفیسر محمد ریاض جو پنجاب میں ہوتے ہیں. بہت شکریہ آپ کی شرکت کا اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد ایک مختصر بریک لیتے ہیں.
پروگرام خط آپ کے ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9 بجے مخصوص موضوعات پر ماہرین اپنے خیالات کا اظہار کریں گے اور آپ فون کر کے ان سے سوال بھی کر سکتے ہیں. فیس بک پر بھی آپ موضوع کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں. سنیے اپنے خطوں کے جواب ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ. وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں. مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-89.
جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور ہم اپنے تیسرے موضوع کی طرف آتے ہیں. اور موضوع یہ ہے کہ بھارت, امریکہ اور جاپان کے نے بے آف بنگال میں مشترکہ آبی مشقیں شروع کر دی ہیں. ہمیں اس سلسلے میں ابھی جوائن کیا ہے ریئر ایڈمرل, ریٹائرڈ ریئر ایڈمرل بھارتی نیوی میں کپل گپتا نے, جبکہ آئی ایس پی آر کے سابق ایڈیشنل ڈائریکٹر کرنل فاروق احمد بھی ہمارے ساتھ ہیں. آپ دونوں حضرات سے ابھی بات کرتی ہوں, لیکن آئیے پہلے آپ لوگوں کو ایک رپورٹ سناتے ہیں اس سلسلے میں. پیش کر رہے ہیں سہیل انجم.
بھارت, امریکہ اور جاپان نے اپنے دفاعی تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کی غرض سے پیر کے روز خلیج بنگال میں مالابار بحری مشق کا آغاز کیا. یہ بحری مشق اس ماہ کی 17 تاریخ تک جاری رہے گی. مشرقی نیول کمانڈر ایچ سی ایس بسٹ نے ایک نیوز کانفرنس میں بتایا کہ شروع کے 4 روز ساحل پر مشق ہوگی, اس کے بعد 14 جولائی سے 17 جولائی تک سمندر میں فوجی مشق کی جائے گی. بھارت کا بحری بیڑا آئی این ایس وکرمادتیہ بھی اس میں پہلی بار حصہ لے رہا ہے. اس مشق میں مجموعی طور پر 16 بحری بیڑے, 95 سے زائد جہاز اور 2 آبدوز حصہ لے رہی ہیں. دنیا کا سب سے بڑا بحری بیڑا یو ایس ایس نمٹس بھی اس میں حصہ لے رہا ہے. بسٹ کے مطابق یہ فوجی مشق مشترکہ خطروں اور چیلنجوں سے نمٹنے کی ایک مشترکہ کوشش ہے. تاہم انہوں نے اس سوال کا جواب دینے سے انکار کر دیا کہ کیا اس مشق کا کوئی تعلق چینی جہازوں کی موجودگی یا بحر ہند اور خلیج بنگال میں کسی خطرے سے ہے. خیال ہے کہ یہ بحری مشق ایسے وقت ہو رہی ہے جب سکم میں بھارت اور چین کی افواج آمنے سامنے ہیں اور بیجنگ خطے بحر ہند میں اپنی موجودگی اور گشت میں اضافہ کرتا جا رہا ہے. مالابار بھارت اور امریکہ کے مابین ایک مشترکہ مشق ہے. اب جاپان کو اس میں ایک مستقل رکن کی حیثیت سے شامل کر لیا گیا ہے. 2007 میں آسٹریلیا کو بھی اس میں شامل کیا گیا تھا, مگر چین کی تشویش کے بعد اس کو الگ کر دیا گیا. امریکی سفارتخانے سے جاری ایک بیان کے مطابق بھارت, جاپان اور امریکہ کی بحری افواج سمندر میں مشترکہ طور پر کام کرنے کی معلومات رکھتی ہیں. اس مشق سے ہمارے جہاز رانوں کے درمیان باہمی افہام و تفہیم میں اضافہ ہوگا اور ہمیں امید ہے کہ ہم اس کو آگے بھی جاری رکھیں گے. سہیل انجم, وائس آف امریکہ, نئی دہلی.
جی تو فیس بک پہ جو لوگ کمنٹس بھیج رہے ہیں میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ ہم آگے بڑھ گئے ہیں اور اب پاناما لیکس کے بجائے جو اس وقت کا ٹاپک ہے, یعنی کہ بھارت, امریکہ اور جاپان نے جس طرح کی مشترکہ آبی مشقیں شروع کر دی ہیں, اس پر اگر آپ لوگ کوئی سوال کرنا چاہیں تو کیجیے. ہم شروع کرتے ہیں ریئر ایڈمرل جو ریٹائرڈ ہیں کپل گپتا سے. اور گپتا صاحب آپ بتائیے کہ یہاں بھارت کے وزیر اعظم نریندرا مودی پچھلے دنوں واشنگٹن تشریف لائے تھے, وہ ڈونلڈ ٹرمپ سے بھی ملے, آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ جو مشقیں ہو رہی ہیں بھارت امریکہ اور جاپان کے بیچ, کیا کوئی معاہدہ ہوا ہے بھارت اور امریکہ کا جس کی وجہ سے یہ مشقیں کی جا رہی ہیں؟
جی نمسکار, ایسا ہے کہ پردھان منتری شری مودی اور پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو میٹنگ تھی,
جی جی,
یہ ایکسرسائز ملابار جو ہے یہ اس سے بہت پہلے پروگرام کی گئی تھی, تو اس کا لنک لگانا کہ وہ پرائم منسٹر مودی وہاں پہنچے اور پھر اس کے ساتھ کوئی لنک ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. بھارت اور امریکہ کے بیچ میں یہ ایکسرسائز 25 سالوں سے چل رہی ہے اور 10 سال پہلے اس نے جاپان کو انکلوڈ کیا تھا, تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. ہر سال پچھلے 25 سال میں جب یہ ایکسرسائز ہوتی ہے تو ہر سال تھوڑی بڑھوتی کی جاتی ہے. اب اتنے سالوں میں ہماری ایکسرسائز اس اسٹیج پہ پہنچ گئی ہے کہ ہم دونوں دیش کی جو نوسینا ہے وہ کافی اچھی طرح سے ایکسرسائز کر سکتے ہیں.
اچھا, یہ بتائیے کہ وہی سوال جو کہ اس رپورٹ میں کیا گیا تھا آپ سے سوال, کہ چین کے ساتھ آج کل بھارت کی کچھ کشیدگی نظر آتی ہے, کیا جاپان کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھ مشقیں کر کے چین کے خلاف بھی کوئی اس کا مظاہرہ ہو رہا ہے؟
جیسا کہ میں نے کہا کہ پچھلے 10 سال سے یہ تین دیش آپس میں ایکسرسائز کر رہے ہیں, اور جو چائنا کا ایشو ہے انڈین اوشن میں ان کی پریزنس جو بڑھی ہے یہ پچھلے 3-4 سال کا ایشو ہے. سو یہ جو ایکسرسائز ہے اس کا تعلق اس بات سے نہیں کیا جا سکتا کہ چائنا کے اوپر کوئی چائنا کی طرف کوئی اس کے ایکسرسائز کا ڈائریکشن دیا جا رہا ہے. رہی بات کہ آج کل جو ٹینشن چل رہی ہے, دو جو ٹینشن سکم اور بھوٹان ایریا میں چل رہی ہے, اب میرا یہ پھر سے خیال ہے کہ اس کا لنک ملابار ایکسرسائز سے نہیں ہے.
اچھا,
اور یہ دو الگ باتیں ہیں اور ان دو باتوں کو الگ سے دیکھنا چاہیے.
اچھا, ہم پاکستان چلتے ہیں جہاں سے ہمیں آئی ایس پی آر کے سابق ایڈیشنل ڈائریکٹر کرنل فاروق احمد نے جوائن کیا ہے. کرنل فاروق, آپ بتائیے یہ بحری مشقیں کپل گپتا صاحب کہتے ہیں کہ کئی سالوں سے ہو رہی ہیں, آپ ان کو کس طرح دیکھتے ہیں؟
میرے خیال میں جیسے کہ انہوں نے فرمایا یہ روٹین کی بحری مشقیں ہیں اور جو کہ اس خطے میں اور بہت سے ممالک جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ بھی کرتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں ہمارے ساتھ یو کے اور بہت سے یورپی ملکوں کا ایک بڑی جوائنٹ ایکسرسائز تھی, اور اسی طرح جو ہے یو ایس اے بھارت سے بہت پہلے سے پاکستان کے ساتھ یہ مشقیں جاری رکھے ہوئے ہیں, اور ان کا بنیادی مقصد جو اس جو سمندری حدود ہیں ان کا تعین کرنا اور ایک دوسرے کے ایڈوانسمنٹ سے ایک دوسرے کے جو ٹیکنیکس ہیں ڈفرنٹ ان سے سیکھنا, اور پھر یہ ہے کہ ریلیشن شپ کو بھی یہ چیز امپروو کرتی ہے. اور پاکستان بالکل نہیں سمجھتا کہ جاپان یا امریکہ کے بھارت کے ساتھ یہ مشقیں کرنے سے ہمیں اس چیز کا کوئی خطرہ ہے, اور آئی ایم شیور یہ فورن آفس لیول پہ یہ ضرور پاکستان اور دوسرے ممالک جو بھی اس کی حدود میں ہوں گے ان سب کو یہ انفارم کیا جاتا ہے. یہ بہت روٹین کی ایکسرسائزز ہیں, پاکستان بھی اسی طرح سے ہی کرتا ہے اور اسی طرح ہی انڈیا جو ہے وہ روٹین میں کر رہا ہے. جی
یہ بتائیے, ایک جو خبر ہمارے پاس آئی ہے, پاکستانی افواج نے دعویٰ کیا ہے کہ 4 بھارتی سولجرز کو مار دیا گیا ہے, اس کا کچھ پس منظر ہمیں بتائیے.
جی یہ دیکھیں آج کل یہ موسم سرما کا, خاص طور پہ یہ موسم جس میں بارشیں ہوتی ہیں, تو ایل او سی پہ اس پہ انڈیا بہت زیادہ اسپیکولیٹو فائر کرتا رہتا ہے رات کو اپنے ڈر کی وجہ سے, اور دوسرا برہان وانی کا ابھی برسی گزری ہے اور اس ایشو سے بھی توجہ ہٹانی تھی, تو انہوں نے بہت زیادہ فائرنگ میں اضافہ کیا تھا جس کا پاکستان نے بھرپور جواب دیا, اور جو ان کی کمیونیکیشن ہے اس کو انٹرسپٹ کرتے ہوئے پاکستان یہ بالکل دعویٰ ان کا جائز ہے کہ ان کے 4 لوگ اس میں کام آئے ہیں. اور میرا اپنا خیال ہے کہ بھارت ابھی مزید کشمیر سے توجہ ہٹانے کے لیے اس تکنیک پہ اس تکنیک کو کامیاب نہیں بنا سکتا, کیونکہ پاکستان اپنی طرف ایک پورا من ہے, سیز فائر وائلیشن کی ریسپیکٹ کرتا ہے, جس کی آپ اور جگہ بھی آپ دیکھیں گے کبھی پاکستان کی طرف سے پہل نہیں کی جاتی. تو میرا خیال ہے کہ انڈیا کو سبق سیکھنے کی ضرورت ہے اور کشمیر کو اس کا ایک پورا من حل کی طرف ان کو جانا چاہیے. جی
گپتا صاحب, یہ بتائیے کہ ہم جانتے ہیں کہ پس پشت سفارتکاری ہوتی رہتی ہے بھارت اور پاکستان کے بیچ, آج بھی پاکستان نے کچھ بھارتی مچھیروں کو بھی ریلیز کیا ہے, آپ دیکھ رہے ہیں کہ لڑائی ایک طرف ہو رہی ہے تو کیا اس وقت پس پشت بات چیت بھی ہو رہی ہے؟
ایسا ہے کہ اس پیریڈ میں, جیسا کہ ابھی بولا گیا تھا کہ اس پیریڈ میں جو ہمارے بارڈر ہوتے ہیں پاکستان کے ساتھ, اس کے اندر وہاں سے لوگ بھیجے جاتے ہیں انڈیا میں تھوڑا ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے, اور ان کو روکنا جو ہے ہمارے بارڈر فورسز کا کام ہے, اور اس کو جب بھی روکنا ہوتا ہے اور جب خبر ملتی ہے کہ ایسا کوئی اٹمپٹ ہو رہا ہے تو فائرنگ کی جاتی ہے, اور فائرنگ جب کی جاتی ہے تو یہ تو ہوگا ہی کہ جب فائرنگ ہوگی تو کسی نہ کسی کو تو اس میں انجری ہوگی یا ڈیتھ ہوگی, تو اس لیے یہ ایونٹ جب جب ہر سمر میں یہ جب برف پگھلتی ہے اس کے بعد یہ سب شروع ہوتا ہے, اور اس کے بعد انڈیا سے فائرنگ ہوتی ہے, اس کے بعد ریٹیلیٹی فائرنگ ہوتی ہے, تو یہ چلتا رہتا ہے, اور کچھ جوان کچھ سویلین کی لائف جاتی ہے, دونوں طرف سے جاتی ہے, اور یہ روٹین چلتا رہتا ہے. رہی بات آپس سے بات کرنے کی, ابھی ماحول ایسا ہے نہیں کہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ٹاکس ہو پائے, کیونکہ جیسا کہ دیکھا جا رہا ہے اور ہمارا ہماری طرف سے رپورٹ دی جا رہی ہے کہ یہ جو گھسپیٹھیے ہوتے ہیں جو پاکستان کی طرف سے آتے ہیں وہ آئے جا رہے ہیں اور اس کی بڑھتی جا رہی ہے تعداد, تو جب یہ ہو رہا ہے تو پھر آبویسلی انڈیا کے اندر اس کا امپیکٹ ہوتا ہے, کشمیر کے اندر جو سچویشن ہے جب تک وہ نارملائز نہیں ہوگی بات چیت نہیں ہو سکتی.
یہ بتائیے گپتا صاحب کہ جو ہمارے پاس اطلاعات آتی رہتی ہیں وہ یہ کہ کشمیر میں آج کل جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں یہ ہے کہ جو مقامی کشمیری ہیں وہ خود ان جنگجو تنظیموں کو اب شامل کر رہے ہیں, یعنی کہ جن کو آپ گھسبیٹیا کہہ رہے ہیں وہ اب مقامی لوگ ہیں جو ان تنظیموں میں اس وقت کارروائی کر رہے ہیں بھارتی افواج کے خلاف, اس پر کیا کہیں گے آپ؟
ایسا ہے کہ ہمارا یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ دو طرح کے لوگ ہیں جو کشمیر میں انسٹیبلٹی لاتے ہیں, ایک تو جو اکراس دا بارڈر آتے ہیں اور دوسرے وہ ہیں جن کو فنڈ کیا جاتا ہے وہاں سے, اور جو انڈیا میں انڈیا کے جو ینگسٹرس ہیں ان کو ڈسٹریکٹ کیا جاتا ہے, ان کو ان کی تھنکنگ چینج کی جاتی ہے پیسہ دے کے, تو یہ جو دو طرح کے لوگ ہیں اب ان دونوں طرح کے لوگوں کو الگ الگ طریقے سے ہینڈل کرنا پڑتا ہے, پہلے والوں کو بارڈر پہ ہینڈل کرنا پڑتا ہے, دوسرے والوں کو کشمیر میں ہی پہلے سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے, نہیں سمجھتے ہیں تو پھر اس کے بعد ایکشن لی جاتی ہے.
ہمیں کچھ کالز بھی آ رہی ہیں اور ہم خاص طور پہ کشمیر کے بہت لوگ ہیں جو فیس بک پہ لکھتے ہیں اور ان کو بھی ہم لیتے ہیں جو کالرز ہیں, کیونکہ عنقریب ہمیں اس سیگمنٹ کو بھی ختم کرنا ہے, لیکن فاروق صاحب جس طرح سے ریئر ایڈمرل کپل گپتا نے بات کی اس پر آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ کرنل فاروق احمد, جی کرنل فاروق احمد بھی ہمارے ساتھ لائن پر ہیں اور ان کو بھی ہم سنتے ہیں کیونکہ ہم نے ریئر ایڈمرل کپل گپتا کو سنا اور غالباً ان کو آواز نہیں آ رہی ہے ہمیں. جی جی آپ اسے آپ نے سنا کپل گپتا صاحب نے جس طرح کی باتیں کی, جواباً آپ کچھ کہنا چاہیں گے کشمیر کے معاملے پر؟
جی بالکل, یہ دیکھیں یہ ان کے بہت پرانا ہے گھس بیٹھیے اور لوگوں کو ادھر جانا, کل اتنے ٹیکنالوجی کا جو کہ انڈیا کلیم کرتا ہے اس کے ڈرون جو اپنے ایریا میں اس کے موو کر دیں. اس کا جو سیٹلائٹ سسٹم تو گیجٹری ڈفرنٹ الیکٹرانک پورے بارڈر کو سیل کر دیں. میں اگر سمجھتا ہوں کہ ان تمام ہماری طرف سے ادھر کوئی بندہ جاتا ہے کہ بھارت بہت ہی پسماند ٹیکنیکلی اور ان کو سیریسلی سوچنا پڑے گا, اور یہ بالکل جو کہ کوئی 1 ملین بارڈر کی نگرانی نہیں کر سکتی, فرینڈس ان کو چاہیے کہ کسی اور کیا ہے. ہم پرانے الزامات ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ کارگل اور اس اتنے بڑے بڑے واقعات ہوئے, پاکستان کے ساتھ مذاکرات کیے گئے.
کرنل فاروق آپ کی آواز بالکل رک رک کے آ رہی ہے. ہم
ان کو جی جی ابھی ٹھیک ہے میری آواز
جی جی ہاں ٹھیک ہے.
ہاں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک کلبھوشن صاحب ہمارے یادیو صاحب ہماری کسٹڈی میں ہیں, انڈیا کبھی بھی مذاکرات کی طرف نہیں آئے گا, اور جب تک ان کے پرائم منسٹر صاحب ہیں کیونکہ ان کا مینڈیٹ ہی اینٹی پاکستان ہے اور اسی نعرے پہ انہوں نے ووٹ لیے تھے, تو میرا خیال یہ کبھی پاکستان کے ساتھ یہ حکومت مذاکرات کرے گی. ہاں اگلی حکومت آئے گی تو پھر دیکھا جائے.
جی جی آپ دونوں حضرات 2-3 منٹ اور رہیں ہمارے ساتھ. بہت مختصر لنڈی کوٹل سے متین سلیمانی کچھ کہنا چاہتے ہیں. جی جناب بات کیجیے.
میرے السلام علیکم. میں کرنل محترم سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ حالی اسٹرگل وار کے بغیر کشمیر کبھی آزاد نہیں ہوگا, کیونکہ انڈیا اقوام متحدہ کی قراردادوں کو انہیں بالا طاق رکھتی ہوئی نہیں مانتی ہے. ہمیں اس طرح کرنا چاہیے کہ جس طرح مودی نے ہماری پاکستان کو دو ٹکڑی کر دیا, ہمیں آگے بڑھ کر نہیں ہے.
شکریہ آپ کی بات ہم نے سن لی. شکریہ. گلاب خان نے ہمیں کال کیا ہے اٹک سے.
میڈم السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
عرض یہ ہے کہ وہ گپتا صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ امریکہ اور انڈیا ان کی تو مشقوں کی سمجھ آتی ہے, اور اتنا پرامن ملک بیچارہ جس نے کبھی ایسے چکروں میں حصہ ہی نہیں لیا, جاپان کیوں اس کو کیوں گزیدہ جا رہا ہے؟
کسی کو تو رہنے دے پرامن. منشا نے کال کیا ہے کشمیر سے, اور پھر ہم اس سیگمنٹ کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. جی منشا کشمیر سے.
السلام علیکم بھائی.
وعلیکم السلام.
تمام سننے والے سلام کرنا بھائی. اس کو بات یہ ہے کہ کشمیر بھی جتنے بھی کشمیری لوگ نا اپنی تاریخ واسطے لڑ رہے ہیں تے انہاں کی ماریا جا رہا ہے. اے مبصر جڑے نا مبصر کون نہ تھا نا مبصر انہیں جانا چاہیے, انہیں پتہ کرنا چاہیے کیوں لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں انہیں مار رہے ہیں.
بڑی اچھی آپ نے بات کی, اور یہ آخری سوال ہم کرتے ہیں گپتا صاحب سے. گپتا صاحب جانے سے پہلے کالرز کا بھی یہ اصرار ہے, اور پوری دنیا میں بہت سارے لوگ جو کہ آزادی پسند کرتے ہیں, کہ کشمیر میں مبصرین کو جانے کی اجازت دی جائے. اس پہ بھارت نے کیوں انکار کیا ہے؟
پھر سے بولیں گے آپ؟ میں تو سمجھ رہا ہوں.
جی تو آبزرورز جو ہوتے ہیں کشمیر میں ان کو وہاں جانے کی اجازت کیوں نہیں دی گئی ہے؟
کیونکہ یہ جو آبزرور کا سسٹم ہے یہ وہاں پہ اس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے. کس لیے آبزرور ہونے چاہیے؟ آبزرور جو انڈیا وہاں پہ اپنے بارڈر پہ جو ہے کچھ نہیں کر رہا ہے, تو وہاں پہ آبزرور کی کیا ضرورت ہے؟
جی
انڈیا ڈز ناٹ اگری ٹو دس, تو آبزرور الاؤ کیے ہی نہیں جائیں گے.
اچھا, اور ہم یہاں پر اس سیگمنٹ کو ختم کرتے ہیں. ہمارے ساتھ تھے ریٹائرڈ ریئر ایڈمرل کپل گپتا جو انڈین نیوی میں ہوتے ہیں, اور ان کے ساتھ تھے آئی ایس پی آر کے سابق ایڈیشنل ڈائریکٹر کرنل فاروق احمد. بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا, اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں, اور ہم اپنے آخری موضوع کی طرف آتے ہیں, اور موضوع یہ ہے کہ عراق کے وزیر اعظم آج موزل گئے, اور ان کا کہنا تھا کہ داعش کے خلاف عراق نے بڑی کامیابی حاصل کی ہے. ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے بفلو اسٹیٹ یونیورسٹی میں مسلم اسٹڈیز کے پروفیسر فیضان حق نے. اور پروفیسر فیضان، سننے والوں کو یہ بتائیں کہ عراقی وزیر اعظم تو کہتے ہیں کہ داعش کو مستقل طور پہ ایک شکست ملی ہے، آپ کے خیال میں یہ شکست کتنی مستقل ہوگی یا پھر داعش کے حملے پھر بھی ہوتے رہیں گے؟
جی، میرا جہاں تک، سب سے پہلے سننے والوں کو سلام دعا اور پیار، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی ایمان میں رکھے. اصل میں جو یہ دعویٰ ہے، یہ دعویٰ اس لحاظ سے تو درست ہے کہ عراقی فوجیں جو ہیں انہوں نے بہت سے علاقے خالی کروا لیے ہیں، زیادہ تر شہر ان کے کنٹرول میں ہے، لیکن کیا وہ داعش کو مکمل طور پہ ختم پائے ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے جس کے لیے ہمیں وقت کا انتظار کرنا پڑے گا معلوم کرنے کے لیے دعویٰ درست ہے یا غلط ہے، کیونکہ ایسے بہت سے دعوے جو ماضی میں کیے گئے وہ غلط ثابت ہوئے. اور جو داعش ہے اس کو ایک علاقے سے نکال دینے سے ان کی طاقت میں کمزوری تو ضرور آئے گی، لیکن کیا ان کی طاقت ختم ہو جائے گی یہ ہمیں نہیں معلوم، کیونکہ اس کا دار و مدار جو ہے اس سیاسی حل پہ منحصر ہے جو کہ عراقی گورنمنٹ وہاں کے علاقے کے لوگوں کے ساتھ مل کر جو ہے وہ بناتی ہے، کیونکہ اگر وہ سیاسی حل نہیں پیش کیا جاتا تو حالات بہت جلدی بگڑیں گے اور واپس اسی جگہ چلے جائیں گے جہاں پر پہلے تھے. اور داعش جو ہے وہ ایک دہشت گرد تنظیم ہے، ان کا جو ان کی جو ایکسپرٹیز ہیں، ان کی جو وہ اس ان کی جو دسترس میں ہے وہ یہ ہے کہ وہ خودکش حملے کریں اور وہ دہشت گرد حملے کریں مختلف جگہوں پر جس میں وہ خاصا عبور حاصل کرتے ہیں، اور وہ ان کو جب وہ جو لوکل مقامی امداد ہے وہ ان کو ملتی رہے گی جہاں تک کہ اگر مقامی لوگوں کے ساتھ عراقی حکومت جو ہے اچھے رشتہ یا اچھے تعلقات جو ہے استوار نہیں کرتی.
یہ بتائیے کہ پچھلے دنوں اور بلکہ اس ویکینڈ پہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ G20 کی سمٹ میں گئے، اور غالباً یہ امریکہ اور روس کے صدور کی پہلی ملاقات تھی. اس میں یہ طے پایا کہ شام میں ایک سیز فائر بھی ہوگا، اس کے آپ کیا اثرات دیکھتے ہیں داعش کے حوالے سے؟
جی، اگر امریکہ اور روس جو ہیں گارنٹورز کے طور پہ سیز فائر کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، یعنی کہ اپنے اپنے جو اتحادی لوگ ہیں یا جن کی امداد یہ لوگ کر رہے ہیں، جیسے روس جو ہے وہ سیرین شام کی حکومت اور ایران کے جو وہاں پر انفلوئنس ہے اس کی بیک اپ کر رہا ہے، امریکہ جو ہے وہ ریبلز کی بیک اپ کر رہا ہے، ان کی ہیلپ کر رہا ہے، اگر وہ اس کو ریلین کرنے میں تیار ہو جاتے ہیں اور اگر وہ چیز پیدا ہو جاتی ہے کہ امن قائم ہو جاتا ہے اس قسم کا، تو ان یہ دونوں فریق جو ہیں پھر یہ آئسس پر توجہ کر کے اس کے خلاف ایک اچھی حکمت عملی کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں، لیکن یہ کب تک قائم رہے گا یہ ہمیں نہیں معلوم، کیونکہ جو دونوں طرف جو لوگ ہیں ان کی دونوں طرف کے لوگوں میں ایک طرح کی بہت انیموسٹی، بہت دشمنی ہے، بہت بے اعتمادی ہے، بلکہ بد اعتمادی ہے، تو یہ جو سیز فائر ہے یہ کتنا فرجائل رہے گا، یہ کئی بار ہوا اور کئی بار ٹوٹ گیا اور پتہ بھی نہیں چلا کہ کب ٹوٹ گیا اور کب ختم ہوا. تو یہ ایک نئی جو کوشش ہے اس میں، اس دفعہ صرف جو چیز مختلف یہ ہے کہ امریکہ اور رشیا جو ہیں اس کے پیچھے کھڑے ہیں، تو اس کا مطلب ہے ان کے کامیاب ہونے کے چانسز پہلے سے زیادہ ہیں.
یہ بتائیے، آپ کے علم میں ہیں، امریکہ کی میڈیا بھی آپ دیکھتے ہیں، اور آپ کے علم میں ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جس طرح کی قربت حاصل کی ہے روس کے ساتھ، اس کے خلاف میڈیا آئے دن خبریں دیتا ہے، بلکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ٹرمپ جو اقتدار میں آئے ہیں تو وہ روس کی مدد سے آئے ہیں. ایسے میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ صدر ٹرمپ کیا روس کے ساتھ تعاون کر پائیں گے؟
اس وقت اندرونی طور پر پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں ان پر بہت پریشر ہے روس کے قریب ہونے پر یا ان کے قریب کھڑے ہونے پر یا ان کے ساتھ کوئی کام کرنے پر، لیکن یہ کہ جو مداخلت جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ رشیا نے امریکہ میں کی ہے، جو بھی ہو بہرحال جو حقیقت ہے وہ ہمارے پاس یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ یہاں پر صدر ہیں اور پریزیڈنٹ پیوٹن وہاں پر صدر ہیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ یہاں کی پالیسیز بنائیں گے، وہ وہاں کی پالیسیز بنائیں گے، اور اس میں اگر کسی قسم کا ٹھہراؤ یا الائنس پیدا ہو جاتا ہے، خاص کر جو کہ جنگ کی جو شدت ہے اس میں کمی کر سکتا ہے مڈل ایسٹ میں, تو میرے خیال میں یہ ایک اچھی بات ہے اگر یہ دو طاقتیں جو ہیں وہ ایک دوسرے سے بات چیت کر کے ایسے مقام پر پہنچ سکتی ہیں جس سے سیریا میں اور اس علاقے میں تھوڑا سا امن حاصل کیا جا سکتا ہے. تو میرے خیال میں اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور بعض اوقات ایسے تعلقات جو ہیں بڑے دورپا ثابت ہوتے ہیں. اور میں اس میں ایک اور بات کہوں گا کہ ابھی جو انویسٹیگیشن چل رہی ہیں اس میں بہت سے شکوک و شبہات ہیں جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے الیکشنز پر ہیں یا سوالیہ نشانات ہیں, لیکن ان سوالیہ نشانات کے باوجود ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ بعض حلقوں میں امریکہ میں بہت پاپولر ہیں. ان کی جو پاپولرٹی ہے اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا اس لحاظ سے. اور یہ کہ وہ اپنی پالیسیز جو ہیں ان کو وہ پش کر رہے ہیں اور وہ اس وقت ان لوگوں کی پرواہ نہیں کر رہے جن کے ساتھ وہ پاپولر نہیں ہیں یا جن کی طرف سے ان کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. اس کی ایک جو بات جس کی مجھے فکر ہے وہ یہ ہے کہ اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ کی پریزیڈنسی جو ہے کسی طرح خدا نہ خواستہ اگر انڈرمائن ہو جاتی ہے تو یہ تمام چیزیں جو جن پر کام کیا جا رہا ہے ان کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا اور ہم واپس وہیں پہنچ جائیں گے جہاں سے سفر شروع کیا.
بہت دلچسپ. داعش کی طرف لوٹتے ہیں اور آپ کے علم میں ہے کہ داعش انٹرنیٹ کے ذریعے ابھی تک بہت تیزی سے پھیلا ہے. آپ کے علم میں ہوگا کہ فیس بک بھی پچھلے دنوں ان کے جو ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں وہ پاکستان تشریف لے گئے اور وہاں بھی پاکستان سرکار اس وقت کوشش کر رہی ہے کہ انٹرنیٹ پر جو مواد ہے جس سے لوگ راغب ہوتے ہیں داعش کی طرف اس کو ہٹایا جائے. آپ کے خیال میں یہ کس حد تک ایک اہم مہم ہے؟
یہ ایک یقیناً بہت ضروری مہم ہے, لیکن میں کسی قسم کے سینسرشپ کے خلاف ہوں ذاتی طور پہ, اور خاص کر جیسے کہ ہمارے جو آئین ہے امریکہ کا اس میں بھی کانسٹیٹیوشن میں ہے فریڈم آف ایکسپریشن ہے. اس میں یہ ہے کہ جب لوگوں کو آپ کو اظہار کا موقع دیں گے تو تبھی آپ کو پتہ چلے گا کہ کون کہاں سے اور کس دل سے بات کر رہا ہے. ان لوگوں کی آپ نگرانی کر سکتے ہیں, ان لوگوں کو آپ نظر رکھ سکتے ہیں, لیکن اگر آپ ان کا گلا گھونٹ دیں گے ان کی زبان کھینچ لیں گے تو پتہ کیسے چلے گا کہ وہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں. کیونکہ سینسرشپ سے اگر حالات بہتر ہو چکے ہوتے, اگر سینسرشپ جو ہے یا جو ہے اس کا کوئی نتیجہ ہوتا تو اب تک سوویت یونین ہمارے درمیان موجود ہوتا, کیونکہ جتنی سینسرشپ ان کے زمانے میں تھی کہیں نہیں تھی. سینسرشپ سے مسئلے حل نہیں ہوں گے. ایک الٹرنیٹو جو ہے ایک ایسا بیانیہ دینا پڑے گا جو کہ بہت سے اچھے علماء جو ہیں وہ دے رہے ہیں, ان کو ایک جگہ دینی پڑے گی. وہ بھی اپنی آرگومنٹ دیں اور یہ بھی اپنی آرگومنٹ دیں. اس کا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ جو حق کی آرگومنٹ ہے, جو سچ کی آرگومنٹ ہے, وہ جیتے گی کیونکہ وہ ہمیشہ جیتتی آئی ہے. اور میرے خیال میں جب ہم اس طرح کی بات کرتے ہیں تو اس کا پھر ہمیں ان کو ٹریکنگ کا ہمارے پاس کوئی طریقہ نہیں رہ جاتا. تو سوشل میڈیا پہ یہ کہنا کہ ہم اس پہ قرغن لگا دیں گے, اس پہ ہم سینسرشپ لگا دیں گے, اس سے کبھی مسائل حل نہیں ہوتے, اس سے مسائل اور بگڑتے ہیں.
جی ہاں, اور اسی لیے آپ جانتے ہیں کہ ہم اتنے سارے کالز لیتے ہیں اور فیس بک پہ کامنٹس لیتے ہیں. اور جی جی, بہت شکریہ. ہمارے پروگرام کا وقت بالکل ختم ہوا. ہمارے ساتھ تھے بفلو یونیورسٹی میں, اسٹیٹ یونیورسٹی میں, مسلم اسٹڈیز کے پروفیسر فیضان حق جو نیو یارک میں ہوتے ہیں. آپ کی شرکت کا شکریہ اور ہماری طرف سے خدا حافظ.
جی, بہت شکریہ.
اس پروگرام کے انجینئر تھے سلیمان تاراوالی, پروڈیوسر اسفر امام. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی. سننے کا شکریہ اور خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
مجلس مذاکرہ راؤنڈ ٹیبل, اہم واقعات اور مسائل پر مبصرین اور ماہرین کے بے لاگ تبصرے اور تبادلہ خیال.
پیش خدمت ہے ہمارا آج کا پروگرام راؤنڈ ٹیبل۔
السلام علیکم، پروگرام ہے راؤنڈ ٹیبل، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پیش کر رہے ہیں۔ میزبان بہجت جلانی ہے، میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں گلروخ اور انجینئر ہیں سلیمان تاروالی۔ میڈیم ویو 972 کلو ہرٹس کے علاوہ آپ ہمارا یہ پروگرام آن لائن بھی سنتے ہیں۔ اردو voa.com پر لاگ ان کیجیے اور ہمارے پروگرام آڈیو اسٹریم کے ذریعے براہ راست سماعت فرمائیے۔ اس کے علاوہ آپ فیس بک پر بھی براہ راست ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں، اور یہ جانتے ہیں کہ ہمارے بہت سارے پروگراموں میں آپ سوال بھیجتے ہیں